الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نہیں گزر ہوا وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا سب حضرات ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ درود پڑھ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام معزز و محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اسلام آباد کے غیور مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کے جانساروں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون یہ عظیم الشان کانفرنس کراچی کمپنی کے اس وسیع اور عریض مقام پر منعقد ہو رہی ہے قریباً 6 سال بعد مجھے دوسری مرتبہ اس اسٹیج پر آج حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میں حیران ہوں کہ جب آج سے 6 سال قبل میں حاضر ہوا تھا تو اس وقت حاضرین کی تعداد آج کی اس کانفرنس کے مقابلے میں قریباً 8واں حصہ تھی۔ بحمد اللہ تعالی ہر سال یہ تعداد 100% بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ بات بڑے ہی وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور خصوصی کرم کے ساتھ اتنی بڑی کانفرنس جو سپاہ صحابہ موجودہ حالات میں یہاں کر رہی ہے، ابھی تک کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت نہ ایسی کانفرنس کر پائی ہے اور نہ سر دست کرنے پر قادر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم سے بڑے بڑے علماء تقوی و طہارت کی جبل احد خوبصورت الفاظ اور علم و ادب کے ساتھ گہری وابستگی کے باعث نہایت ہی پرمغز اور شیریں گفتگو کرنے والے ترنم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو مسحور کرنے والے خطیب آج چند 100 افراد جمع نہیں کر پاتے، جبکہ سپاہ صحابہ کے عام سے کوئی ساتھی کسی جگہ پر حاضر ہو جائیں تو بہت بڑی تعداد سامعین کی، عشاق کی، جانساروں کی چلی آتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لفاظی خطابت اور آدمی کا نہایت ہی ترنم کے ساتھ خوبصورت آواز میں گفتگو کرنا یہ اپنی جگہ پر ایک کشش رکھنے والی چیز ہے، لیکن لوگوں کو الفاظ سے ہٹ کر جو چیز کھینچ کر لاتی ہے، جو چیز انسانوں کے دلوں میں اثر پیدا کر کے انقلابی کیفیت برپا کر کے انہیں ساری رات کھڑا رکھنے پہ مجبور کرتی ہے، وہ جماعتوں اور شخصیات کا کردار ہوتا ہے۔ سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر خطابت نہیں بولتی، سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر لفاظی نہیں ہے، سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر کردار بولتا ہے، سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر قربانیاں بولتی ہیں، سپاہ صحابہ کے اسٹیج پہ خون بولتا ہے، سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر اسیروں کی قربانیاں بولتی ہیں، اور کردار اور قربانیاں یہ ایک ایسی آواز ہے کہ دنیا کی کوئی خوبصورت آواز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو صرف سپاہ صحابہ کے ذمہ داروں کو دیکھنے آتی ہے کہ یار دیکھ لو، پتا نہیں کل ان کو دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، صرف دیکھنے آتی ہے۔ اور دوستو دوست کئی دشمن اس لیے آتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن کر بھی وہی کچھ کہتے ہیں جو پھولوں کے ہار اور ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہن کر کہتے ہیں، جو اسٹیج پہ کہتے ہیں وہی ایوان میں کہتے ہیں اور وہی زندہ میں کہتے ہیں۔ اور دوستو کلمہ حق ہوتا ہی وہ ہے، کلمہ حق کہتے ہی اسے ہیں جسے تخت پہ بھی بیان کیا جائے، تختہ دار پہ بھی بیان کیا جائے۔ میں آج عنوان کانفرنس پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ کانفرنس کا عنوان ہے پیغمبر انقلاب کانفرنس۔ ایک تھوڑی سی اگر ممکن ہے تو یہ کناٹ بھی کھول دیں، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، ڈر ورنے والی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ الحمدللہ وسعت اتنی ہو گئی ہے کہ اب کناتے بناتے کیا کریں، کھول دیں یہ کناٹ بھی، بچھا دیں اس کے اوپر بیٹھ جائیں، مگر یہ جو ہے نا یہ بین الاقوامی بیٹھ جائیں سکون سے بات سنیں. کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ تھوڑے بول رہے ہیں توجہ آپ کی ابھی لوگوں کی طرف ہے. کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ پیغمبر انقلاب کانفرنس. اور میں نے آپ کی توجہ ایک ایسے نقطہ کی طرف دلانی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کانفرنس سے اہل سنت والجماعت مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کا موقف ثابت ہوتا ہے اور اب تشیع کا، رافضیت کا، اسلام کے دشمنوں کا، اسلام کے مخالفوں کا پورا کا پورا پروگرام، ان کی پوری سازش اور سارے کے سارے پروپوگنڈے کا توڑ صرف ایک بات ہے، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو پیغمبر انقلاب تھے. بولیے، جو پیغمبر انقلاب تھے. ہمارا دعویٰ ہے حضور آئے، آپ کے آنے پر انسانیت شرک و کفر، ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں پھٹک رہی تھی. آپ کے آنے سے قبل انسان درندوں سے بھی زیادہ خونخوار اور درندوں سے بھی زیادہ خوفناک کیفیت میں زندگی گزار رہا تھا. یہ کہ کیا کیفیت تھی، شاعر اسے بیان کرتا ہے، درفشانی نے تیری ابھی کس نہیں بلکہ مولانا حامی کہتے ہیں، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ تو وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہا اپنے ظلمت میں تھا میرے انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر. پیدا جو ہوتی کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جبکہ شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی اس کو وہ جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی کھاٹ خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والے. کیفیت یہ، حضور تشریف لائے، آپ نے انسانوں کی فطرت بدل دی. آپ کے تشریف لانے سے انسانیت کا مزاج بدل گیا. آپ کے آنے سے انسانیت پر کیا کیا احسان ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احسانات ایسے ہیں جو صرف مسلمانوں پر نہیں پوری انسانیت پر ہیں. ایک احسان عظیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر یہ ہے، ایک بہت بڑا انقلاب یہ ہے، جب رسول اللہ تشریف لائے اس سے پہلے کیا تھا، انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بکا کرتے تھے. آج جو علماء کرام ہیں، طلباء ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، بازار لگتے، بازاروں میں جس طرح آج مویشی جانور بکتے ہیں، بھیڑ بکریاں بک رہی ہیں، ایک وقت تھا ان بازاروں میں انسان بکتے تھے. آدم علیہ السلام کے بعد سے نہ معلوم کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ انسان بکتا چلا آ رہا تھا. انسان انسان کا غلام تھا، دوسرا انسان انسان کا مالک تھا، غلام انسان کی کیفیت کیا تھی، مالک اسے ذبح کر دے پوچھنے والا کوئی نہ تھا، مالک اسے قتل کر دے سوال کرنے والا کوئی نہ تھا. اسلام نے یہ انقلاب دنیا میں پیدا کیا، پیغمبر اسلام کی رحمت انسانیت پر ایسی آئی، آج پوری دنیا میں گھومو تمہیں غلامی کا کہیں نام و نشان نظر کہیں کوئی غلام ہے اس وقت دنیا میں؟ یہ جو غلامی کی خاتمہ ہوا انسانوں کے بھیڑ بکریوں کی طرح بکنے کی، ایک کبھی اور بری رسم جو نامعلوم کتنے ہزار سال سے چلی آ رہی تھی اسلام کے آنے سے ختم ہوئی. یہ ایسا احسان ہے اسلام کا، پیغمبر اسلام کا انسانیت پر، کہ اس احسان کے تلے مسلمان بھی ہیں، اس احسان کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے کافر بھی نظر آتے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا تھا، ہم مسلمان، ہم سپاہ صحابہ والے، ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب تھے. پیغمبر آپ کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا یا ناکام انقلاب؟ بولیے بولیے، کامیاب انقلاب یا ناکام انقلاب؟ کامیاب انقلاب. انسانوں کے مزاج بدل دیے، کیفیات بدل دی، اوس و خزرج کی دشمنیاں نیست و نابود ہو گئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کی جان کے متلاشی لوگ اب ایک دوسرے کی جان کو تحفظ دینے والے بن گئے. آپ کے آنے سے وہ لوگ جو درندوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، قرآن کریم ان کی صداقت، امانت، دیانت کو بیان کرتے ہوئے، قرآن کریم ان کے انداز و کیفیات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اشا
ستا ساری روحما ہو گئی لهم. آج ان کی کفیت یہ ہو گئی ہے کافروں کے لیے سخت ہے آپس میں شیر و شکر ہیں. یہ انقلاب کس وجہ سے آیا؟ رسول اللہ کی وجہ سے آیا. جی چاہتا ہے کہ کچھ تفصیل بیان کر کے وہ بات کہہ دوں، لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ شروع میں بیان کر دوں تو اگلی بات آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی. ہمارا اور شیعہ کا اختلاف ہزاروں چیزوں پر ہے، ایک اختلاف ہمارا یہ ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا، رسول اللہ کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا، اور شیعہ کہتا ہے رسول اللہ کا انقلاب ناکام انقلاب تھا. مثال دکھائیے کیسے. ہم کہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے سب کی زندگیاں بدل دی، سب کی زندگیاں بدل گئی، سوچ بدل گئی، انداز بدل گیا، کیفیات بدل گئی، بلکہ آپ کی انقلابی نگاہ اور آپ کی نگاہ پرتاثیر اتنا اثر رکھتی تھی کہ ایک شخص اگر ایک لمحہ کے لیے بھی صاحب ایمان ہو کر آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا پھر زندگی بھر اس میں ایسا انقلاب رہا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے پایا استقامت میں لغزش پیدا. ہمارا دعویٰ ہے، مسلمانوں کا دعویٰ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا. جب اس کے برعکس ایک قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کیسا انقلاب کامیاب کہتے ہیں، جب تک تو رسول اللہ رہے، آپ کے جانسار آپ کے ساتھ رہے، آپ کے فدائی آپ کے ساتھ رہے، جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے سوائے تین آدمیوں کے سب مرتد ہو گئے، سب کافر ہو گئے، سب بدل گئے، سب جہالت کی دنیا میں چلے گئے، سب کفر کی دنیا میں واپس لوٹ گئے. مجھے بتلاؤ ایک شخص 23 سال تک محنت کرتا ہے، 23 سال میں جس جماعت کا اخلاق سنوارا، جس جماعت کا کردار بدلا، جس جماعت کی سوچ بدلی، جس جماعت کا انداز بدلا، جس جماعت کو لے کر پیغمبر کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خندق حدیبیہ تبوک کے میدان میں، کبھی حنین کے غزوات میں شریک ہوئے، وہ جماعت جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلی، جو انگاروں پہ نیت کی چلی گئی، تیر کے کھاؤ کے گراؤں میں چوکتی چلی گئی، تختہ دار پہ لڑکتی چلی گئی، اور آج کے میدان میں ٹکڑے کرواتی چلی گئی، کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹی. یہ انقلاب کا اثر تھا، یہ کامیاب انقلاب تھا. مجھے بتلاؤ جو کہے وہ ساری جماعت رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد مرتد ہو گئی، گمراہی اور ضلالت کے میدانوں میں چلی گئی. ایسا کہنے والا حضور کے انقلاب کو کامیاب قرار دیتا ہے؟ ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ، ایسا موقف پیش کرنے والا کیا کہتا ہے کہ حضور کا انقلاب ناکام انقلاب تھا، حضور کا انقلاب ناکام انقلاب تھا، جبکہ مسلمان سپاہ صحابہ یہ کہتی ہے حضور کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا، کامیاب انقلاب. ایک نظر بھر کر ایمان کی حالت میں جس نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا، بس پھر رب العالمین نے اسے ایسا بنا دیا. شان اور مرتبہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال بری مل جائیں جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر بھر کے رسول اللہ کو دیکھا، یا نگاہ نبوت اس کے چہرے میں پڑ گئی. دنیا ولیوں سے بھر جائے، غوث قطب ابدالوں سے بھر جائے، وہ اس صحابی کی جوتی کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. میں نہیں کہتا یہ کوئی جذبات نہیں، شعلہ نوائی نہیں، یہی بات فرمائی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد، بہت بڑے محدث اور تصوف کے سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان سے پوچھا گیا حضرت ارشاد فرمائیے عمر ابن عبد العزیز کا مرتبہ بڑا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا ہے؟ وہ دور تھا بنو عباس کا، جو ازلی دشمن تھے بنو امیہ کے، یہاں تک کہ جب ان ظالموں کا دور آیا بنو امیہ کی قبریں کھود کر ہڈیاں نکال کر انہوں نے جلا دی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننا برداشت نہیں کرتے تھے. جب آپ سے سوال کیا گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کیا سوال کیا تم نے؟ یہ نسبت خاک را بال میں پاک، ایک ذرے مٹی کے ذرے کو کیا نسبت ہے سورج اور آسمان سے؟ تم نے سوال کیا عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں، اس میں کوئی شک نہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور عدل کا دور تھا، انصاف کا دور تھا، خلافت راستہ کا ایک نمونہ تھا. ہاں یہ وہی دور تھا جب ایک شخص جنگل میں کھڑے ہو کر بکریاں چرا رہا تھا، اچانک اس کے سامنے ایک منظر آیا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر رو پڑا، روتے ہوئے اس نے کہا، او جنگل کے لوگوں میں تمہیں بتلا رہا ہوں، آج عمر ابن عبدالعزیز فوت ہو چکا۔ کسی نے کہا، جنگل کے چرواہے تجھے یہاں کس نے خبر دی کہ عمر ابن عبدالعزیز فوت ہو گئے ہیں؟ کس نے بتلایا؟ کوئی تیرے پاس قاصد آیا، پیغامبر آیا، کوئی تیرے پاس سندیشہ آیا؟ اس نے کہا، میرے پاس کوئی پیغام نہیں لایا، میرے پاس کوئی تار ٹیلیفون نہیں، یہ تو آج کے دور کی باتیں ہیں، کوئی پیغام نہیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں آج عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے جا چکا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا، جب سے عمر ابن عبدالعزیز تاج خلافت پہن کر مسند اقتدار پہ جلوہ افروز ہوئے تھے، اس روز سے حالت یہ تھی، میری بکریاں اور بھیڑیا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، ایک گھاٹ پہ شیر بکری پانی پیتے تھے، مگر کبھی بھی بھیڑیے کو چیت نہیں ہوئی کہ میری بکریوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ لی۔ دو سال گزر گئے، آج میں نے اچانک دیکھا بھیڑیا بکری پہ حملہ آور ہو گیا، میں یہ سمجھ گیا کہ آج عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے کوچ کر گیا۔ اگر عمر ابن عبدالعزیز ہوتے تو آج یہ کچھ نہ ہوتا۔ تاجر حضرات، مسلمانوں، میں تمہیں کہتا ہوں، یہ بھیڑیے، یہ خونخوار درندے جو تمہیں ناچ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں نظام اسلام نہیں۔ اسلام ہوتا، انسان تو انسان، کسی درندے کو بھی جرت نہیں تھی کہ وہ کسی کو نوچ کھاتا یا کسی بکری پہ حملہ آور ہو جاتا۔ اسلام صرف انسانوں کا نہیں بلکہ حیوانوں کی بھی عزت کا، حیوانوں کی بھی جانوں کا محافظ ہے۔ اسلام کی بہاریں آئیں گی، نہ تمہیں ٹیکس دینا پڑے، اسلام کی بہاریں آئیں گی، نہ تمہیں کسی ظالم کے سامنے رحم کی بھیک مانگنی پڑے، اسلام کی بہاریں آئیں گی، دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد میں چلے جاؤ، کسی کو تمہاری دکان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے دوری کے نتیجے ہیں، آج اس دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے، چور ڈاکو لٹیرے سرے عام دن بنا رہے ہیں، شرافت منہ چھپا کر رو رہی ہے، شریف اپنے گھر میں دب کے بیٹھا ہوا ہے، گنڈا بدماش گلیوں میں گھوم رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسٹافرانہ نظام انگریز کے دیے ہوئے نظام کا حصہ ہے۔ اگر آج اسلام ہوتا، کسی انسان کو جرت نہ ہوتی وہ دوسرے انسان پہ دست ظلم دراز کرتا۔ کیوں؟ کہ اسلام کی برکات یہ ہے، انسانوں کے مزاج میں تو تبدیلی آتی ہی آتی ہے، درندوں کا مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ بھیڑیے نے جب بکری پہ حملہ کیا تو فوراً چرواہے نے کہا، چنانچہ چند دنوں کے بعد چرواہے کی بات سر ثابت ہو گئی۔ بالکل اسی وقت جب بھیڑیا بکری پہ حملہ آور ہو رہا تھا، عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے جا رہے تھے۔ یہ ہے کیفیت، اتنے بڑے عظیم خلیفہ راشد، ان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، آپ کا مرتبہ بڑا یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جواب دے رہے ہیں فقیہ امت، رئیس المحدثین، رئیس الصلحاء حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ فرمایا، سنو بات، تم کہتے ہو ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غیر صحابی کے ساتھ کیا تفاوت اور کیا مماثلت ہے؟ فرمایا، سنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ کی معیت میں سفر کر رہے تھے، اس سفر کے دوران جو گرد و غبار اڑا اور وہ اڑتے ہوئے کسی کے کپڑے پہ آیا، کسی کے پگڑی پہ آیا، کسی کے جوتے پہ آیا، کسی کی سواری پہ آیا، وہی گرد و غبار امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں چلا گیا۔ گھوڑے کی ناک کا میل، یہ ناک کی میل ایسی چیز ہے، گھوڑا تو گھوڑا ہے، انسان کے اپنے ناک کی میل بھی انسان کے لیے قابل نفرت بن جاتی ہے اور انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ فرمایا، امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو میل جمع ہو گئی ہے، اس میل کا مقابلہ بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ سبائے صحابہ نہیں کہہ رہی، یہ حضرت امام بخاری کے استاد فرما رہے ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ، خود تبا تابعین میں سے ہیں۔ اتنی بڑی عظیم شخصیت، جب سوال کرنے والا حیران ہو گیا، حضرت کیا بات کہہ دی، کہاں عمر ابن عبدالعزیز جیسا خلیفہ راشد اور کہاں امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی میل، میل کا مقابلہ بھی نہیں۔ فرمایا، حیران ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، اب میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کہی. فرمایا میں نے کہا تھا اس گرد و غبار سے محل بنے جس گرد و غبار میں امیر معاویہ گھوڑے پہ سوار ہو کر رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں. عرض کیا جی بالکل آپ نے یہی فرمایا. فرمایا آپ دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ سانس مبارک لے رہے ہیں، آپ کے وجود مقدس منظم اور متحر وجود سے ایک سانس باہر آ کر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے. وہ سانس جو فضا میں تحلیل ہوا اس کا کروڑواں حصہ فضا میں اس گرد و غبار سے بھی مل گیا ہوگا جو گرد و غبار اٹھ رہا تھا. وہ گرد و غبار امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں پہنچا. امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار ہے تم اسے میل کہہ رہے ہو، میں اس میل میں ملے ہوئے رسول اللہ کے سانس کے کروڑویں حصے کو دیکھ رہا ہوں، اور جس میل میں رسول اللہ کے سانس کے ذرات موجود ہو پوری دنیا مل جائے چاہے بڑی قدرت دار کیوں نہ ہو وہ اس میل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دوستو جب ایک ہے بس بات کر لینے دو، نارا زیادہ لمبا نہ کیا کریں، گفتگو کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے مقام صحابیت مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کا. یہ دعویٰ ہے رسول اللہ کا انقلاب کامل انقلاب تھا، رسول اللہ کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا. میں بڑی تفصیل سے اس پر نظر رکھتا ہوں. آج جتنی سائنسی ترقی ہے، آج جتنا عروج ہے، آج انسانیت میں جتنا شعور ہے، آج انسانوں میں جتنی تبدیلی رونما ہو چکی ہے، اس ساری تبدیلی اور سارے شعور یہ رات کے آدھے رات کے وقت میں آج یہ کمکم روشن ہے اور مشلیں جل رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہو یا باطنی چیزیں ہو، سائنسی ترقی ہو یا روحانی ترقی ہو، یہ سب رسول اللہ کے انقلاب کی وجہ سے، یہ سب رسول اللہ کے درف شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درف شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا، وہ ادے نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو اپنی زندہ بچیوں کو، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آج انہیں یہ تعلیم دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سنو، اگر کسی شخص کے نکاح کے بعد چار بیٹیاں ہوں، چاروں جوان ہو جائیں، انہیں صحیح تربیت دے، تعلیم دے، پھر ان کا مناسب جگہ نکاح کر دے، میں محمد کو شخص کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی نے سنا، پہلے شادی نہیں کی تھی، فوراً شادی کی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تین بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا میں پھر بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی نے کہا اگر دو بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا پھر بھی جنت کا ضامن ہوں. ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، توجہ ہے، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو. حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اس نے اسے تربیت دی، اسے پالا، اسے تعلیم دی دین کی، پھر اس کا نکاح کر دیا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہاں معاشرہ یہ کہ بچی پیدا ہو جائے تو لوگ منہ چھپاتے پھریں، بچی پیدا ہو، بڑی ہو جائے، زندہ اٹھا کر درگور کر دی جائے، زندہ دفن کر دی جائے، کہاں یہ کیفیت کہ بچی باعث سے آر بنی ہوئی تھی، کہاں یہ کیفیت کہ بچی کا پالنا جنت میں دخول کا باعث بن جائے، کہاں یہ کیفیت بچی باعث سے رحمت بن گئی، بچی باعث سے نجات بن گئی. یہ انقلاب تھا، کہاں یہ بات انسان کیا ضرورت تھا. یہ کیفیت تھی، اونٹ ہے، آج اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹ لی، بتا رہے ہیں اونٹ چلا رہا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، ٹانگیں مار رہے ہیں، ان ظالموں کو کوئی فکر نہیں. آج اونٹ کی ٹانگ پکائی کھائی، دوسرے دن دوسری ٹانگ کاٹ لی، تیسرے دن تیسری ٹانگ کاٹ لی، یہاں تک کہ زندہ جانور تڑپتا رہتا، یہ ترس نہ آتا، اس کے حصے کاٹ کاٹ کر کئی دن تک کھاتے رہتے. ایسا کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے کہ جب تک جانور زندہ ہے گوشت خراب نہیں ہوگا. کہاں جانوروں پہ ظلم، اور کہاں اس قدر ایک دوسرے کے حامی و جانسار، ایک دوسرے کے غمخوار، کہ پیاس پہ لبوں کی شدت، پانی پانی کی صدا، العطش کی آوازیں، جب چچا داد بھائی پانی کا مشکیزہ لے کر آیا اور لبوں پہ رکھا پانی پلانے کے لیے, دوسری طرف سے ایک زخمی کے کراہنے کی آواز آتی ہے. وہ کہتا ہے پانی. اس زخمی نے آواز سنی, کہا بھائی جان جب تک میرے دوسرے بھائی کو پانی نہیں پلاتے میں اس وقت تک پانی نہیں پیتا. کہا جانور پہ سن, کہا ایک دوسرے کے خون کے ہر وقت طرف رہا, اور کہا اپنی ویوس نون اعلان تسلیم ملو کان بھی خساسا. یہ آیات کب نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات کو مہمان لے کر گھر میں آئے, بیوی سے کہا کچھ ہے مہمان کے لیے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے, تھوڑا سا کھانے کا سامان ہے, تو کھائے تو میں بھوکی رہوں, میں کھاؤں تو بچے بھوکے رہیں, بچوں کو کھلا دیں, ہم دونوں بھوکے سوئیں گے. کہنے لگا ہم بھوکے سو جائیں گے, بچوں کو بہلا کے سلا دو, وہی کھانا تیار کرو تاکہ مہمان کو کھلا دیں. کھانا تیار ہوا, اس نے کہا مہمان کو کھلانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ تو ساتھ بیٹھ کر کھائے, میزبان شریک کے کام بنے. کہنے لگا ٹھیک ہے میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا, تو یہ کرنا کہ تو دیا کی لو بڑھانے کے بہانے پر آنا اور دیے کو بجھا کے چلے جانا. اس نے ایسے ہی کیا, دیا بجھا دیا, مہمان کھانا کھاتا رہا, میزبان ایسے ہی منہ ہلاتا رہا, میزبان کی بیوی بچے بھوکے سو گئے ہیں, مہمان پیٹ بھر کے سو گیا. یہ انقلاب پیغمبر ہے. یہ تبدیلی کس نے پیدا کی؟ یہ رسول اللہ کی تعلیمات نے, رسول اللہ کی صحبت نے ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ قرآن نے خود کہا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. میرے پیغمبر تیری جماعت کے کیا کہنے ہیں, یہ تو اپنی جان پر بھی دوسروں کو ترجیح دینے والے بن گئے. پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انقلاب لائے؟ آپ کے آنے سے پہلے بتوں کے آستانے آباد ہیں, آپ کے آنے سے پہلے غیر اللہ کے دروازوں پر انسانیت کی زمینیں لہرا چکی ہوئی ہیں, آپ کے آنے سے پہلے انسان ویسی درندوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, مگر آپ آئے ایک ایک آستانے باطل سے ایک ایک شخص کے سر کو اٹھا کر خدا کے آستانے پر سب کی زمین نیاز کو جھکا کر پیغمبر نے وہ انقلاب برپا کر دیا کہ قیامت کی صبح تک اس انقلاب پہ حرف نہیں آ سکتا. آج ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا دعویٰ ہے, ہمارے پاس جو دین ہے, ہمارے پاس جو مذہب اور عقیدہ اسلام ہے, یہ مکمل اسلام ہے یا ناقص اسلام ہے؟ بولیے مکمل ہے یا ناقص؟ قرآن ہمارے پاس مکمل یا نامکمل؟ اسلام مکمل یا نامکمل؟ اگر 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر اسلام پہ نازل ہونے والا قرآن مکمل ہے, 1400 سال کے بعد بھی پیدا ہونے والے انسانوں کے پاس اسلام مکمل ہے, اسی سے اندازہ لگا دو کہ پیغمبر کا انقلاب کتنا کامیاب انقلاب تھا. دنیا میں بڑے انقلاب آئے, بڑے انقلاب آئے. یہ آپ کے پڑوسی ملک میں ایک انقلاب آیا, آج کے اخبارات پڑھو آپ کو حیرانی ہوگی. 20 سال پہلے جو انقلاب خمینی نے کرایا, ابھی 20 سال کا عرصہ نہیں گزرا, لوگ اس انقلاب سے توبہ کر رہے ہیں. خاتمی بسر اقتدار آ چکا ہے اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں ہمیں خمینی والے انقلاب سے نجات دلاؤ, ہم مصیبت میں پھنس گئے, ہمیں وہ انقلاب نہیں چاہیے. انقلاب فراس, دنیا کے انقلابات کی تاریخ پڑھو, یہ رشیا میں انقلاب آیا, 70 سال سے زائد نہیں چل سکا. موزے تم کا انقلاب ہے, ناکام ہو چکا. بڑے بڑے لیڈروں, بڑے بڑے ریفارموں, بڑے بڑے مسلحوں, بڑے 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 رہنماؤں کے انقلاب 20 سال 25 سال 100 سال کے بعد دم توڑ گئے. آج کسی کے نام و نشان نہیں ہے, ان کے انقلاب کی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں. میرے رسول اللہ کے انقلاب کی داستان تمہارے سامنے موجود ہے. یہ کامیاب انقلاب نہیں کہ 1400 سال کے بعد پیغمبر کے نام پہ کانفرنس ہوتی ہے, دار خلافے میں ہزاروں لوگ جمع ہو کر اپنے پیارے پیغمبر کی باتیں سنتے ہیں. 1400 سال کے بعد جس کے انقلاب کا ایک ایک لفظ زندہ ہو, جس کی سنت کا ایک ایک انداز زندہ ہو, جس کے قرآن کا ایک ایک حرف زندہ جاوید ہو, اس کے انقلاب کو کوئی ناکام انقلاب نہیں کہہ سکتا. یہی جھگڑا ہے, یہی جھگڑا اس پر صحابہ کا, کوئی کرسی قرار دولت کی جنگ نہیں ہے ہماری شیعہ سے. شیعہ کہتا ہے رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن بدل گیا, حضور پہ نازل ہونے والا قرآن بدل گیا. اور مسلمانوں, اسلام آباد کے لوگوں, چیلنج کر کے کہتا ہوں, میں شیعہ سے کہتا ہوں, لاؤ اپنی کتابیں, تمہاری کتابوں میں
ہم تمہیں دکھاتے ہیں، ایک دو تین نہیں، تمہاری کتابوں میں تمہارے ائمہ کے 2000 اقوال تم نے نقل کر رکھے ہیں. اللہ کا قرآن بدل گیا، اللہ کا قرآن بدل گیا، اللہ کا قرآن بدل گیا. اس کے مقابلے میں تم اپنی کتابوں سے اپنے کسی امام کا صرف ایک قول نہیں دکھا سکتے کہ یہ قرآن مکمل ہے بدلا نہیں، ایک قول نہیں دکھا سکتے. یہ تحریف قرآن کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے خلاف 2000 شیعہ کی کتابوں میں روایتیں ہیں، قرآن بدل گیا، قرآن تبدیل ہو گیا، مگر ایک روایت ایسی نہیں کہ جس میں ایک روایت ایسی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ قرآن بدلا نہیں، یہ قرآن تبدیل نہیں ہوا. مجھے آپ بتلائیں، جو قوم یہ کہے حضور پہ نازل ہونے والا قرآن بدل گیا، تبدیل ہو گئی، وہ پیغمبر کے انقلاب کو کامیاب اور مکمل انقلاب مان سکتا ہے؟ مان سکتا ہے؟ یہ جو ہم نے کائن فرس کا نام رکھا ہے، اگر میں نے مزید تشریح کی آپ دیکھ لینا، آئندہ دعویٰ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اللہ کی یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، قیامت کے دن آ سکتا ہے، مگر قرآن کا کوئی حرف بدل بدلے گا زمانہ لا، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بادشاہیاں بدل جائیں، حکومتیں بدل جائیں، نسلیں بدل جائیں گی، مگر قرآن کا ایک حرف بھی کوئی بدل سکا ہے؟ آج دنیا میں تورات، انجیل، زبور، بائبل، سب کا آسمانی کتابیں، آپ حیران ہوں گے یہ کتابیں جس زبان میں اتری تھیں آج دنیا میں وہ زبان ہی نہیں ہے. آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انجیل جس زبان میں اتری تھی مجھے اسی زبان میں یاد ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. زبان محفوظ نہیں، کتاب محفوظ کیسے رہ سکتی تھی؟ یہ نتیجہ ہے. جو انجیل اسلام آباد سے چھپے، جو کراچی سے چھپے، دونوں میں فرق. جو اردو کی ہے وہ انگلش کے خلاف، جو انگلش والی ہے وہ فرانسیسی کے خلاف، ہر زبان کی انجیل تو رہ زبر بدل گئی ایک دوسرے کے خلاف. لیکن پوری دنیا گھومو تمہیں قرآن کے نسخے ملے، کروڑوں ملے، ارباں ملے گے، مگر کسی نسخے میں ایک زبر زیر کا بھی فرق، ایک زبر زیر کا فرق نہیں پاؤ گے. ایک غیر مسلم اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتا ہے، کہنے لگا میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ دنیا کے کئی مذاہب ہیں، ہر مذہب کہتا ہے ہم سچے ہیں، سچا مذہب کون سا ہوگا؟ کہتا ہے ایسے میرے ذہن میں بات آئی کہ جو مذہب سچا ہوگا وہ بدل نہیں سکتا، جو مذہب حق ہوگا، خدا کو پسند ہوگا، خدا خود اس کی حفاظت کر رہا ہوگا، دنیا والے اس مذہب کو بدل. کہتے ہیں یہ سوچا تو میں نے یہ کیا کہ تورات کا نسخہ لیا، اسے کتابت کروایا، اپنی مرضی سے چند جگہ میں نے غلطیاں کی، کمی بیشی کی، چھپوا دیا، تسلیم ہو گیا، مگر کوئی آدمی مجھے پوچھنے نہیں آیا. یہی حال میں نے تورات، زبور، انجیل کے ساتھ کیا، ہندوؤں کی وید کے ساتھ کیا، اور مذہبی کتابوں کے ساتھ کیا، کوئی پوچھنے نہ آیا. پھر کہتا ہے میں نے قرآن پاک لیا، اس میں کئی جگہ پر رد و بدل کی، تبدیلیاں کی، غلطیاں اپنی طرف سے داخل کی. جب قرآن شائع ہو گیا، کہتا ہے چند دن نہیں گزرے میرے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچے، نو عمر بچے میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. میں نے بچوں سے پوچھا کون ہو، کہنے لگے قرآن پاک پڑھنے والے طالب علم ہیں. میں نے کہا عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کہنے لگے نہیں، کوئی ایک پارے کا حافظ، کوئی دو پارے کا حافظ، کوئی 15-20 پارے کا حافظ. میں نے کہا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے میرا نام لے کر کہا کہ ہم اسے ملنے آئے ہیں. میں نے کہا وہ میں ہوں. وہ کہنے لگے قرآن آپ نے شائع کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل شائع کیا ہے. انہوں نے کہا پھر آپ قرآن لائیں، آپ نے فلاں غلطی کی ہے، آپ نے فلاں غلطی کی ہے، آپ نے فلاں غلطی کی ہے. وہ کہتے ہیں جو غلط میں نے قصدن قرآن میں داخل کی تھی ان بچوں نے وہ بھی بتلا دی، اور جو سابر ہو گئی تھی انہوں نے وہ بھی بتلا دی. کہنے لگا میں نے کہا جس کتاب کی حفاظت اللہ اب بچوں سے کروا رہا ہو، رب العالمین جس کتاب کی حفاظت ان بچوں سے کروائے جو بچے مادری زبان میں گفتگو نہیں کر سکتے مگر قرآن کے حافظ ہیں، وہ کتاب اصل کتاب ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کتاب کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ مسلمانوں، حکمرانوں، ہمارا شیعہ سے کوئی اختلاف نہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں، لڑائی ہے اصول کی. اٹھاؤ شیعہ کا وہ ترجمہ مقبول، اٹھاؤ پاکستان کے 4 اداروں نے، چار اداروں نے ترجمہ فرمان علی شائع کیا ہے.
کون سا ترجمہ؟
ترجمہ فرمان علی. اس پر مستقل ایک واقعہ آپ حیران ہو جائیں گے. چونکہ تاج سن میں 3.5 مہینے مجھے رکھا گیا, تفتیش ہو رہی تھی, مجھے نہیں علم تھا کہ کچھ شیعہ افسر میری آنکھوں پہ پٹی شیعہ افسر تفتیش کر رہے ہیں. مجھے کہنے لگے تم شیعہ کو کافر کہتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا جی یہ قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدلا ہوا ہے, یہ قرآن بدلا ہوا ہے. فوراً ایک افسر بول پڑا, کہنے لگا مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں خود شیعہ ہوں, ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں, یہی قرآن ہمارے گھروں میں ہے, ہمارا بالکل یقیدہ نہیں ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں, ہم اس کو کامل مکمل مانتے ہیں, ہمارا ایسا عقیدہ نہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جناب والا آپ اگر تقیہ کر رہے ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا کوئی تقیہ نہیں. یہ بات جب دوسرے افسروں نے سنی, کہنے لگے مولوی صاحب پھنس گئے ہو نا, دیکھو آپ باہر تقریریں کرتے ہیں, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اب گھبراؤ کہ یہ افسر کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں, ہم اس قرآن کو نامکمل نہیں مانتے. میں نے کہا میں دلیل سے بات کرتا ہوں, مقدر دلیل کو میں ہم کیا جانتے, میں انکار کرتا ہوں. اب بڑی حیرانی, کہاں ہوں؟ چونکہ دانت کے سر میں آنکھوں پہ پٹی ہے, دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں, زخمی پورا جسم ہے, وہ جلاد ہے, ان کے اوپر حکمران حجاج بن یوسف شہباز شریف ہے, وہ اپنی مرضی کروا رہا ہے, اس نے کئی دنوں سے جگوایا ہوا ہے, جگڑاتا کھڑا رکھا ہوا ہے. پاؤں سوج گئے, اتنے پاؤں سوجے مجھے خطرہ ہوا کہ میری انگلیاں پھٹ جائیں گی, پاؤں پھٹ جائیں گے. خیر اب کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا ہے, شہباز شریف اور نواز شریف کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا ہے, اور شاید پرویز مشرف صاحب تمہیں تمہارا قصور نہ بتا سکے. میں کہتا ہوں حکمرانو ہمیں موقع دو, ہم بتلاتے ہیں انسانوں کا قصور کیا ہے. تم نے جیتے جاگتے بیاریس نوجوان قرآن کے حافظ کائی تہجد گزار بے گناہ نوجوان جیلوں سے نکلوا کر کہتے ہیں کیا قصور ہے؟ سنو میری بات, اسلام آباد کے لوگوں مجھے نہیں معلوم, تم شاید ہڑتال کر کر کے نواز شریف کے ساتھی بن جاؤ, مجھے نہیں معلوم. ہڑتال تمہارا اپنا کام ہے, ہم تمہارے ساتھ. ہم خود کہتے ہیں حکومت سے کہ جو مطالبات جائز ہے اسے مانو اور تاجران کے ساتھ مت لڑو, انہیں تنگ مت کرو. لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں مسلم لیگیو, تاجروں کی ہڑتال سے فائدہ اٹھانے کا سوچنا بھی نہ, تمہارے کرتوت سب جانتے ہیں. 42 نوجوان مسلمانوں, تاجروں, اسلام آباد کے لوگوں, اپنے بچوں کو دیکھو پھر سوچو. ان بے قصور بچوں کے چہروں پر سینوں پر گولیاں مار دی جائیں تو تمہارے دلوں میں کیا گزرے گی؟ قرآن کے قاری جنہیں جج نے بے گناہ کہا, عدالتوں نے بے گناہ کہا, اور جو بے گناہ ہو کر گھروں میں آ رہے تھے انہیں گولیاں مار دی. صرف سپاہ صحابہ کے نوجوان, شیعہ کے کسی آدمی کو گولی نہیں ماری, صرف ہمارے نوجوان. یہ چھوڑو میں آپ کے ساتھ میرا کیا قصور تھا, کیا جرم تھا میرا؟ سوائے اس کے جرم یہ تھا کہ میں جب جیل میں بیٹھے بیٹھے مسلم لیگ کو ہرا کر اسمبلی میں پہنچا تو مجھے شہباز شریف نے بلوایا, کہنے لگا میں چاہتا ہوں آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں. کیا بن جائیں؟ میں نے کہا جی کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگے وزیر کے برابر مراعات ملیں گی, گاڑی ملے گی, ٹیلی فون ڈائریکٹ ملے گا, کوٹھی ملے گی, مراعات ملے گی. میں نے کہا جناب والا اپوزیشن لیڈر بنانا تو اپوزیشن کا کام ہے, آپ حکومت والے ہیں, یہ فیصلہ اپوزیشن کر سکتی ہے, آپ نہیں کر سکتے. اور اپوزیشن لیڈر کا مطلب ہے حکومت کا مخالف, حکومت کا. جب میں آپ کا مخالف ہوں گا آپ مجھے اپنا مخالف کیوں بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے اوپر اوپر سے مخالفت کرنا اندر اندر سے ایک ہوں گے, اندر اندر سے. میں نے کہا یہ منافقت مولوی نہیں کر سکتا, یہ دوگری پالیسی آدم تارک نہیں کر سکتا. میں یا تمہاری مخالفت کروں گا یا تمہاری حمایت کروں گا. اوپر سے باہر اندر سے چھاپ, اوپر سے مخالفت, یہ ترنگی ہم سے نہیں ہوتی. کہنے لگا پھر مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ. میں نے کہا اسے تو میں نے ہرایا جس میں بیٹھ کے میں نہیں ہوتا. کہنے لگا پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اور میرے استاد مولانا منظور احمد چلیوٹی ہم دونوں شریعت گروپ بنا رہے ہیں، تم اچھا کام کرو گے تمہارا ساتھ دیں گے، اپوزیشن صحیح بات کرے گی ان کا ساتھ دیں گے.
تو اپوزیشن لیڈر بنانا تو اپوزیشن کا کام ہے، آپ حکومت والے ہیں، یہ فیصلہ اپوزیشن کر سکتی ہے، آپ نہیں کر سکتے. اور اپوزیشن لیڈر کا مطلب ہے حکومت کا مخالف، حکومت کا. جب میں آپ کا مخالف ہوں گا، آپ مجھے اپنا مخالف کیوں بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے اوپر اوپر سے مخالفت کرنا، اندر اندر سے ہٹوں گے، اندر اندر سے. میں نے کہا یہ منافقت مولوی نہیں کر سکتا، یہ دوری پالیسی آدم تارک نہیں کر سکتا. میں یا تمہاری مخالفت کروں گا یا تمہاری حمایت کروں گا. اوپر سے باہر، اندر سے ساتھ، اوپر سے مخالفت، یہ ترنگی ہم سے نہیں ہوتی. کہنے لگا پھر مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ. میں نے کہا اسے تو میں نے ہرایا ہے، جیل میں بیٹھ کے میں نہیں ہوتا. کہنے لگا پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اور میرے استاد مولانا منظور احمد چلیوٹی ہم دونوں شریعت گروپ بنا رہے ہیں، تم اچھا کام کرو گے تمہارا ساتھ دیں گے، اپوزیشن صحیح بات کرے گی ان کا ساتھ دیں گے، تم دونوں غلط کام کرو گے دونوں کے خلاف تقریر کریں گے. کہنے لگا اچھا، صدیق ہو صدیق، یکم مئی کو میٹنگ ہوئی، 6 مئی کو اٹھا کر مجھے چون میں بھیج دیا. یہ اجرم ہمارا کھڑا رکھا. زخموں کے باوجود مجھے بتلاؤ 117 کسی آدمی کے وجود پہ زخم ہو، اس کے زخموں پہ نمک ڈالنا، مرچیں ڈالنا کس جرم میں؟ اب پوچھتے ہو، کہتے جی ہمارے ہاں سانپ آ گئے، وہاں کوئی سپڑی میں بچے کر دیتے. کہتے جی ایک بچھو آ گیا، اس کا ڈیر انچ لمبا ڈنگ تھا، تم انچی ٹیپ لے کے مل رہے تھے، کمال کی بات ہے. اور خدا کا کرنا دیکھو، جس کوٹھری میں میں نے 13 مہینے گزارے ہیں، آج اسی کوٹھری میں شہباز شریف موجود ہے، اسی میں. پرسوں میری آئی ڈی خانہ جہاز سے ملاقات تھی، اس نے کہا مولانا میں تو خدا کے انتقام پر، خدا کی قدرتوں پر حیران ہوتا ہوں، آپ کو اس نے کیا کر کہا تھا؟ مجھے آگر خان عالم تارک کو اٹک میں بھیجو، فلاں کوٹھری میں رکھنا. کہنے لگا جس کوٹھری میں آپ کو رکھوایا، آج اسی میں 14 نمبر کوٹھری میں. کہنے لگا میں حیران. میں نے کہا یہ خدا کا انتقام ہے، یہ بندے کا انتقام ہے، یہ جنرل پرویز مشرف کی پکڑ میں نہیں، یہ خدا کی پکڑ میں، خدا کی پکڑ میں. تو میں عرض کر رہا تھا، مجھے افسر نے کہا، افسروں نے، کہ لو مولوی صاحب آج تو پھنس گئے نا، یہ شیعہ افسر کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں میرے پاس دلائل ہیں. انہوں نے کہا دلائل لاؤ. میں نے کہا کتابیں لاؤ. کہنے لگے کتابیں کہاں سے لائیں؟ میں نے کہا تمہیں ایڈریس دیتا ہوں، لاؤ کتابیں. کہنے لگے ہم کتابیں نہیں لاتے. میں نے کہا یا اللہ کیا ہو؟ اچانک میرے ذہن میں بات آئی. میں نے کہا یہ چونکہ کاچا سر کی 16 کوٹھری ہے، میرے علم کے مطابق مجھ پر راتن لنچر مارنے والا، یہ بھی خدا کی قدرت ہے. خدا کی قدرت دیکھو، جس آدمی نے مجھ پہ راتن لنچر برسائے، میرے 2 گن میں شہید ہو گئے، وہ بھی وہی بند. جس آدمی نے بم کا دھماکہ کیا، مولانا فاروقی شہید ہوئے، 30 سے زائد نوجوان شہید ہوئے، میں زخمی ہوا، وہ بھی وہاں بند. جو مجھے یہاں قتل کرنے آیا تھا، میں بچ گیا، اپنے لیڈر کو قتل کر گیا موسیٰ، وہ بھی وہاں بند. میں جب وہاں چلا کرتا تھا ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق، تو میں کہا کرتا تھا اللہ نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ ان قاتلوں کے سامنے ذرا چل کر دکھا کہ جنہیں تم قتل کرنا چاہو خدا بچانا چاہے، دیکھو وہ بچا ہوا تمہارے سامنے چل رہا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ تم قاتل ہو اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، دیکھو خدا دکھا رہا ہے، جسے میں بچانا چاہوں اسے کوئی مار ہے؟ اسے کوئی مار نہیں سکتا، کوئی نہیں مار سکتا. عدالت کو آرڈر دیا آدم تارک کو عمر قید سزا سنا دو، وہ عدالتیں بھی گئی، آرڈر دینے والے بھی گئے، ہم باہر آ گئے، وہ اندر چلے گئے. یہ فیصلے خدا کے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا ہے؟ میرے ذہن میں اچانک بات آئی. میں نے کہا غلام اللہ نقوی یہاں ہے، جاؤ اس کے پاس کوئی کتاب ہوگی، جو کتاب اس کے پاس ہو وہ لے آؤ، میں اپنا موقف ثابت کر دوں گا. میرے ذہن ایک بات ہے، میرا ایک نظریہ ہے، شیعہ کی دو صفحے والی کتاب سے لے کر 1000 صفحے والی کوئی کتاب اٹھا لو، اس میں کوئی نہ کوئی بات اسلام کے خلاف ضرور ہوگی، ضرور ہوگی، یہ میرا نظریہ ہے. وہ گئے تھوڑی دیر کے بعد، ایک کتاب لے آئے. کہنے لگے جی علامہ صاحب کے پاس ایک ہی کتاب تھی. میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگے یہ ترجمے والا قرآن ہے، یہ ترجمے والا قرآن ہے. میں نے کہا دکھاؤ. کیا بات، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، وہ میری آنکھوں سے پٹی اتری. میں نے افسروں کو دیکھا، کتاب کو دیکھا. یقین جانو جب میں نے کتاب کو دیکھا، کتاب کا نام پڑھا، میں ایسا خوش ہوا، چہرہ میرا اس طرح کھل گیا جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد آ گئی. کیوں؟ کتاب تھی قرآن پاک کا ترجمہ شیعہ مجتہد حافظ فرمان علی کا لکھا ہوا، ترجمہ قرآن پاک حافظ فرمان علی شیعہ کر کے وہ حافظ کر کے ہوتا ہی نہیں اللہ کی مدد سے ہوتا ہی. میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی. میں نے کہا جی لاؤ. جب میں نے اپنے ہاتھ میں وہ قرآن ترجمے والا لے لیا جو پاکستان کے چار اداروں نے، شیخ غلام حسین اینڈ سنز والوں نے، اسی طرح پاکستان کے آدم پرست والوں نے، اسی طرح ایک اور کمپنی ہے، انہوں نے چار کمپنیوں نے شائع کیا ہے ترجمہ فرمان علی. میں نے کہا ایسے کرو، ایک مرتبہ پھر جاؤ اپنے علامہ غلام رضا نقوی سے پوچھو یہ سنیوں کا ہے یا شیعوں کا ہے. اگر یہ شیعوں کا ہے تو قابل اعتماد اور قابل حجت ہے یا ناقابل اعتماد ہے، ذرا پوچھ کر آؤ. وہ لے گئے، کہنے لگے علامہ صاحب یہ بتلاؤ یہ قرآن کی تفسیر قابل اعتماد ہے، شیعہ کی ہے یا سنیوں کی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ یہ شیعہ اسنا عشر کی کتاب ہے، یہ ہماری تفسیر ہے. اردو زبان میں ایسی تفسیر آج تک لکھی نہیں گئی اور یہ بہت زیادہ قابل اعتماد ہے. ہمارے 12 مجتہدوں نے اس پر تصدیق نامہ لکھا ہے کہ یہ قابل اعتماد ہے، اس کا ایک ایک حرف قابل اعتماد ہے. جب آئے میں نے شیعہ افسر سے کہا تمہیں بھی اس پر اعتماد ہے؟ کہنے لگا جی الحمدللہ مجھے بھی اعتماد ہے. میں نے کہا لاؤ یاد رکھو، حوالے یاد کر لیا کرو، کام آتے ہیں کبھی کبھی، نعرے یاد رکھتے ہو حوالے بھی یاد رکھ لو. دکانداروں سے کہتا ہوں، افسروں سے کہتا ہوں، ایجنسی والوں سے کہتا ہوں، لکھو ضرور پر حوالہ لکھو، ہماری ہر بات لکھو مگر با حوالہ لکھو، بے حوالہ نہ لکھو. ترجمہ فرمان علی جو شیعہ چھاپ رہا ہے، غلام حسین احسن لاہور والوں نے شائع کیا ہے، سید آدم جی والوں نے کراچی سے شائع کیا ہے، یہ ترجمہ فرمان علی ہے اردو زبان میں. میں نے کھولا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ چودواں پارا ہے، چودویں پارے کی آیت اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت کے ضمن میں حاشیے پر اس نے لکھا کہ یہ بات تو واضح ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ موجودہ قرآن میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں، موجودہ قرآن میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں. میں نے کہا جناب، میں نے کہا یہ پڑھو جناب پڑھو. اب وہ دیکھ رہا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. میں نے کہا اس نے نہیں پڑھنا، دوسرا سے کہو پڑھو. اس نے جب عبارت پڑھی اس نے کہا اللہ اور توبہ 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 توبہ، یہ کیا لکھا ہے کہ قرآن بدل گیا، یہی بات اور کہہ رہے تھے ان دسو جناب چودھری صاحب کی لکھا ہے. چودھری خاموش. میں نے کہا اس نے نہیں بولنا، نکالو 22واں پارا، 22واں پارا نکالا گیا پہلا رکوع. قرآن پاک میں ہے انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں پاک کو صاف کر دے، ہر پلیدی کو تم سے دور کر دے. اس آیت کے ضمن میں حاشیے پر اس نے لکھا، کہنے لگا یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، اس آیت کو یہاں سے نکال دو پھر تو قرآن کی تلاوت کرو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ ربط بڑھ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں داخل کی گئی ہے اس مقام کی. میں نے کہا جناب کیا مطلب کہ آیت یہاں کی نہیں، کسی خاص مقصد کے لیے داخل؟ کس نے داخل کر دی؟ کو اللہ نے تو نہیں کی، اللہ نے اگر کی ہوتی تو پھر تو مقام کی ہوتی. کہنے لگے بات تو آپ کی صحیح ہے. دسو چودھری صاحب، چودھری صاحب کیوں چودھری صاحب کے لیے زمین پھٹتی تو غرق ہونا قبول کرتا؟ کیوں ہوا؟ میں نے کہا نکالو بارہ پارا، بارہویں پارے کی آیت نکالی وہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 90 سال کی بیٹی بیوی حضرت سارہ فرماتی ہیں کہ کیا آنی تو آنا جوسن لہادا پانی شیخا ان لہادا رشن عجیب، کیا میں اب بچہ کروں گی جب میں 90 سال کی پوری بات ہو گئی ہوں، میرا خامت پورا ہے، اب بچہ کروں گی. تو فرشتوں نے کہا اتاج ابینا من امر اللہ رحمت اللہ علیکم و برکاتہ اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت تم تعجب کر رہے ہو، جب خدا چاہے پھر کیا بڑھاپے، کیا کمزوریاں، کیا بوائز بن، وہ تو وہ رب ہے جو بغیر باپ کے کسا کو پیدا کرتا ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرتا ہے. تو اس لیے کوئی مشکل کی بات؟ اب مسئلہ یہاں ایک اور تھا، وہ تھا کہ یہاں فرشتوں نے اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا. اہل بیت کا لفظ کس کے لیے؟ نبی کی بیوی کے لیے. تو ثابت موقف ہمارا یہ ہو گیا کہ اہل بیت سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو حضور کی بیویاں ہیں. حضور کی شیعہ کہتے نہیں حضور کی بیویاں اہل بیت ہی نہیں ہیں. بے اہل بیت کون ہے؟ کہتے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حسین، بس ختم. ہم نے کہا حضور کی 13 بیوی اہل بیت ہیں. کہنے لگے بیوی اہل بیت نہیں ہوتی. تو ہم نے کہا دیکھو قرآن, فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت کہا یا اہل بیت, اے نبی کے اہل بیت. تو یہ بات چونکہ ان کے خلاف جاتی تھی اس آیت کے ذمن میں قرآن کی حاصل تھا. کہنے لگا یہ آیت کسی خاص غرض کے لیے یہاں خام خواہ داخل کی گئی ہے, اس مقام کی نہیں ہے, اس مقام کی. میں نے کہا بتلاؤ اسران چودھری سبان. انہوں نے کہا خدا کی قسم مولوی صاحب مان گئے کہ تم صحیح کہتے ہو کہ ان ظالموں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. یہ کتاب کس کی تھی؟ آج بھی ہے, چھپ رہی ہے. موجودہ حکومت سے کہتا ہوں تم ہی پابندی لگا دو قرآن کی جھوٹی تفسیر. مسلمانوں ہمارے اوپر ظلم ضرور ہوتا ہے, ہماری بات تلخ ضرور ہے. مجھے بتلاؤ اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے. آج ہماری زندگیوں میں رب کے قرآن کے حاصلوں پر خدا کے قرآن کو جھٹلا جا رہا ہے, ہم خاموش ہیں. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی تقریر کرے قرآن کے خلاف ظلم ہے, کوئی کتاب لکھے ظلم ہے. کوئی قرآن اتنا لوارث کہ قرآن کے حاصلے پر کہا جا رہا ہے یہ قرآن بدل گیا, کوئی بولتا نہیں ہے, کوئی نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتے؟ گولی آئے گی, حکومت پکڑ لے گی اور تم نہ بولو, تمہیں تمہارا چین اور مبارک ہو. ہمیں گولی مبارک ہے مگر ہم کفر کے خلاف بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک ہے مدرسوں کے طالب علم, ان سے نہیں, اسلام آباد کے دکانداروں مسلمانوں پولیس والوں تم بتلاؤ تمہاری سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ قرآن کے حاشے پر کہا جائے یا قرآن بدل جائے, قرآن کو قرآن کے حاشے پر جترا جائے, کوئی نہیں بولتا. نہ ترے والے بولے, نہ جبے والے بولے, نہ شیخ بولے, نہ پسل بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ گولی سے ڈر کر, ہتھ کڑی سے ڈر کر, پیڑی سے ڈر کر. تم ڈرو مرو, ہم بولیں گے, آگے بڑھیں گے. گولی کھانا منظور ہے مگر چپ رہنا منظور ہے. تو میں نے کہا نکالو 18 پارا سورہ نور. اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک بیویاں ناپاک مردوں کے لیے, پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے. یہ آیتیں کب نازل ہوئیں؟ جب رسول اللہ کے دور میں منافقوں نے حضرت امی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں خبیث بیوی کا مرد خبیث ہوتا ہے, خبیث مرد کی بیوی خبیث ہوتی ہے, پاک مرد کی بیوی پاک, پاک پاک بیوی کا مرد تو حضور پاک. حضور حضور تو عائشہ بھی, حضور پاک تو عائشہ بھی. بڑی واضح آیت تھی. اس آیت کے ضمن میں اس خبیث نے لکھا فرمان نکالے بےمان کائنات کے بدترین کافر نے لکھا. کیا لکھا؟ قرآن کے حاشے پر لکھا. کہنے لگا یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کی ساری بیویاں پاک دامنا نہیں تھیں. یہ ناپاک کس کو لکھا؟ حضور کی بیویوں کو. مسلمانوں حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور نبی کے امتیوں اگر رسول اللہ کی بیویوں کو اپنی مائیں مانتے ہو تو سپاہ شاہ تمہاری امی کی تقدس کی جنگ لڑ رہی ہے. حضور کی بیویوں کو ہماری ماں کو قرآن کے حاشیوں پر لکھا جائے یہ ناپاک ہے, پاک دامنا نہیں ہے, یہ معمولی ظلم ہے. حیرت کی بات ہے وہ کالے بے ایمان کافر یہ کفر لکھے پکڑنے والا کوئی نہیں, یہ تفسیر غلط چھاپے پکڑنے والا کوئی نہیں, نسیم حسن صاحب بکواس کرے بے ایمان غصہ ہی کرے پوچھنے والا کوئی نہیں, اعظم طارق صفر صاحب مذمت کرے صبح پرچہ کر جائے گا, صبح پرچہ کر جائے گا. کمال کی بات اٹھائیے, کچھ انصاف کرو. جنرل پرویز مشرف صاحب وزیر داخلہ حکمرانہ انصاف کرو, ہم تمہارے سامنے اپنا دکھ لے کر آئے ہیں. یہ ہمارا دکھ ہے کہ آج قرآن کے صفوں پر, عام کتابیں نہیں قرآن کے صفوں پر قرآن کو جھٹلایا جا رہا ہے. قرآن کے صفوں پر رسول اللہ کی بیویوں ہماری ماں کو ناپاک لکھا جا رہا ہے. ہم احتجاج کریں, ہم احتجاج کریں. تم ہمیں ظالم لکھو, تم ہمیں گناہگار لکھو, تم ہمیں شرارتی لکھو, وہ قرآن کے حاشیوں پہ گالیاں لکھیں وہ پھر بھی مومن, پھر بھی شریف کا عقیدہ پیش کرنا، قرآن کے صفحوں پر حضور کی بیویوں کو گالی دینا، یہ امن کی بات ہے؟ سپاہ صحابہ کی جدوجہد کو سمجھو. آج کی کانفرنس کا عنوان ہے پیغمبرے پیغمبرے. تو حضور ایسا انقلاب لائے کہ 1400 سال گزر گئے، حضور کا لایا ہوا انقلاب آگے آگے بڑھ رہا ہے، ہر روز کامیاب ہو رہا ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی ناکام، ایک لمحہ کے لیے بھی ناکام. اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھو جا کر افغانستان میں، دیکھو جا کر افغانستان. ساری دنیا انقلاب مصطفیٰ کے علمبردار، اسلامی نظام کے علمبردار طالبان کے خلاف ہے، پوری دنیا مخالف. لیکن جاؤ جا کر دیکھو رسول اللہ کے انقلاب، رسول اللہ کا دین، حضور کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی برکتیں دیکھو. ہمارے ملک میں علامہ اقبال کا بیٹا ہے، بعض دفعہ بہت باتیں کرتا ہے، ابھی تازہ تازہ افغانستان سے ہو کر آیا ہے. کہنے لگا خدا کی قسم میں مان گیا ہوں، میں مان گیا ہوں. کیا مانا؟ کہنے لگا میں مانتا ہوں ایک چیز 10 روپے نہیں، 1000 روپیہ 1,00,000 روپیہ روڈ کے اوپر رکھ دو، 8 دن کے بعد واپس آؤ، وہ پیسہ بہت بڑا ہوگا. وہ ایسے لوگ ہیں جو شام کو پیٹ بھر کے روٹی تو نہیں کھاتے مگر کسی کے پیسے کی چوری نہیں کرتے. یہ کون سا انقلاب ہے؟ وہ جنگجو قوم، وہ قبائل جو لڑا کرتے تھے، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج شیر و شکر کس نے بنا دیے؟ آج امین کس نے بنا دیے؟ آج دیانت دار کس نے بنا دیے؟ وہ لوگ جو پیسہ لے کر رشیا کا تعاون کرنے والے تھے، رشیا کو دعوت دینے والے تھے، آج امریکہ پیسے دے رہا ہے، انڈیا پیسے دے رہا ہے کہ تم طالبان سے بغاوت کرو. وہ کہتے ہیں اس بات کا سوچنے کے بھی لیے ہم تیار نہیں. ہمارے پاس یوسف رمزی، وہ دوسرا کیا تھا؟ عمل کاسی جناب. انہوں نے کہا لاؤ، ہم نے پیش کر دیے پلیٹ میں رکھ کر، یہ لے لیجیے کاسی، یہ لے لیجیے رمزی. ہم رمزی کو تحفظ نہ دے سکے، عمل کاسی کو تحفظ نہ دے سکے. طالبان کہتے ہیں اسامہ بن لادن کا ایک بال بھی نہیں دیں گے، ایک بال بھی. یہ غیرت، یہ قوت، یہ جرت، یہ آزادی، یہ بلند حوصلہ بھی کس نے دی؟ اسلام کے انقلاب نے دی، اسلام کے انقلاب نے دی. ہم کہتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں، کاسہ گدائی لے کر ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، امریکہ کے سامنے محتاج بن کر مت جاؤ، کسی کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، رسول اللہ کے دروازے پہ آؤ، خدا کے دروازے پہ آؤ، وہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، وہ تمہیں کسی کا محتاج. میں دعوے سے کہتا ہوں آج پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو، کسی دکاندار سے ٹیکس لینے کی ضرورت ہے، کسی سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لوگ کہیں گے مولوی صاحب دیوانے کی بڑھ ہے، ہم تنخواہیں کہاں سے دیں گے، ہم حکومت کہاں سے چلائیں گے؟ تو میں کہوں گا جب اسلام آئے گا تو تمہیں پھر پی ایم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، سی ایم ہاؤس، یہ سب چھوڑنے پڑیں گے. فاروق اعظم کی طرح جھونپڑیوں میں رہنا پڑے گا. جب تم جھونپڑیوں میں آ جاؤ گے، سوکھی روٹی کھا کر پھر گرم پانی پینے کے عادی بن جاؤ گے، جب تم ایئر کنڈیشن چھوڑ کر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنے کے عادی بن جاؤ گے، تمہیں کسی سے ٹیکس لینے کی ضرورت ہے، پھر تمہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا جاؤ، طالبان تمہارے پڑوس میں ہے، کسی ملک سے ایک پیسہ بھی وہ قرضہ اور کسی دکاندار سے ٹیکس بھی. ملک چل رہا ہے، ملک نظام چل رہا ہے، کوئی قتل و غارت کری نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈاکہ زنی نہیں ہے. افغانستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے بڑا ہے، پاکستان سے بڑا، یہ ذہن میں رکھو. طالبان پاکستان سے بڑا ملک چلا رہے ہیں بغیر قرضہ لیے، بغیر ٹیکس لیے. اگر وہ ملک چلا سکتے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے. وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں جس کی سڑکیں ٹوٹی، جس کے مکان گرے، جو بمبوں کا نشانہ بن بن کر 10 سال جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا، وہ تمام ملک کو چلا رہے ہیں. اور تم روشن ملک کو نہیں چلا سکتے، کیوں نہیں چلا سکتے؟ انگریز کا کالا قانون، امریکہ کی محتاجی اور گدائی جب تک اختیار کرو گے کامیاب نہیں ہو سکتے. پیغمبر انقلاب کانفرنس کا پیغام یہ ہے، مسلمانوں رسول اللہ کے انقلاب کو قبول کرو، حضور کے انقلاب کے سائے میں آ جاؤ، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. آخر میں کہوں گا کرم ایجنسی میں وہاں کی انتظامیہ حالات خراب کر رہی ہے، ہمارے نوجوانوں پر ظلم ہو رہا ہے، حکومت اس بات کا نوٹس لے ورنہ حالات خراب ہوں گے. ذمہ داری مقامی انتظامیہ اور حکومت پر ہوگی. دعا کروائیں گے مولانا محمد صاحب، آخری بات سنو. کوئی ساتھی تو آگے بغیر نہیں جائے, ہر آدمی بیٹھ جائے, ڈسپلن کا پتا چلنا چاہیے. ایک منٹ میں ہر آدمی بیٹھ جائے بھائی, پتا چل جائے گا. ابھی یہ کوئی جلسہ اگر سپاہی صاحب کا کسی اور کا ہو کہ تو میں سمجھوں, فوراً بیٹھے. آپ کو علم ہونا چاہیے. ہم نے ایک وعدہ کیا تھا جیل میں, میں نے حضرت فاروق کی شہید سے, وہ وعدہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے. وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پوری تقریر کے بعد آپ سے ایک وعدہ لینا ہے. وعدہ یہ لینا ہے, آج کے بعد کوئی نوجوان بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز قضا کرے. وعدہ کرو نماز کی پابندی کرو گے, نماز با جماعت ادا کرو گے. ایک بات وعدہ کرو کہ آج کے بعد رزق حرام کو کبھی بھی آپ اپنے گھر میں اپنی زبان تک رزق حرام پہ لعنت بھیجو, حلال کا رزق کھاؤ, حرام کا رزق چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو. تیسری بات, اپنے گھروں سے بے حیائی, فحاشی, بے شنتی میں مجھے حیرانی ہوئی. یہ جو نواز شریف شہباز شریف ہیں ان کی تو حالت اور ہے. ہم سمجھتے تھے یہ جو عباس شریف ہے نا, یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا صوفی ہے. میرے ساتھ میں نے رہا, بڑا صوفی نیک آدمی ہے. اس نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ مجھے ڈش اینٹینا کی اجازت دو. ڈش اینٹینا کی, ماں 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 صوفی صاحب, چھوٹے میاں تو چھوٹے, بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. ڈش اینٹینا یاد رکھو, اپنے گھروں سے وی سی آر اور ڈش اینٹینے کو نکال دو. نماز کی پابندی, حرام سے اجتناب, بے حیائی, فحاشی, اریانی کو چھوڑ دو. اگر کوئی آدمی یہ تین کام کرے گا, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی, اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی, وہ اپنے آپ کو صحابہ کا سچا سپاہی کہلانے کا حقدار ہے. چوتھی بات یہ ہے, اپنی شکل صورت صحابہ جیسی بناؤ, رسول اللہ جیسی بناؤ. تیار ہو اس کے لیے؟ شکل کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ جیسی شکل کیسی ہونی چاہیے؟ شکل کیسی ہونی چاہیے؟ چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ جیسا اور صحابہ جیسا. ادب بات میں ملوالی کے کیس میں میں عرض کروں گا کہ ہمارے بے گناہ ساتھی گرفتار کیے ہوئے ہیں. 10 کارکن ابھی تک گرفتار ہیں 2 مہینوں سے, اور جتنے نامزد کیے گئے سارے بے گناہ ہیں. حکومت انہیں پھر فور رہا کرے. مولانا اشاق صاحب آئے, سفید داڑیوں والے 2 بزرگ بھی 2 مہینے سے گرفتار ہیں, فوراً بے گناہ رہا ہونا چاہیے.
آگے کوئی نہ آئے.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اصلنا عقبتنا في الامور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يسر لنا امورنا مرحله دنيانا وابدارنا والسلامه في ديننا ودنيانا. يا الله مكابرين امت کو جنہوں نے شام کو جنت سے بلند کیا ہے ان کو سلامت رکھ. اللہ پوری امت میں سلامتی کے فیصلے فرما. اللہ آنے والے نوجوانوں کے لیے قربانیاں قبول فرما. یا اللہ جلسہ کرنے والے کی قربانی قبول.